سورہ رعد کی ابتدائی آیتوں پر کل گفتگو ہوئی تھی، تقریباً دو رکوعوں پر مشتمل، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش کو، جو کہ اس کے مخاطب اول تھے، ان کو خطاب کیا. لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارا درس عبرت اور نصیحت کی باتیں پائی جاتی ہیں. اور کل کی آیتوں میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے بھی کہا ہے اور سارے قیامت تک پڑھنے والے انسانوں سے کہ خدا کو اگر پانا ہو تو کچھ بڑی بڑی نشانیاں، کچھ بڑے عذاب، کچھ بڑے قسم کے معجزے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان صرف اگر آنکھ اٹھا کر اس کائنات کی طرف دوڑائے تو خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے بے شمار نشانیاں پائے گا. اور کل ہم نے دیکھا کہ 11 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. آسمان و زمین پر غور کرو، کائنات کی خلقت پر غور کرو جو کہ بغیر کسی ستونوں کے بنایا گیا ہے، اور پھر سورج اور چاند کی گردش کے متعلق، دن اور رات کے الٹ پھیر کے متعلق، اور پھر زمین کے مختلف جو پیچز پائے جاتے ہیں اس کے متعلق، پھر ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے لیکن پھل الگ الگ ہوتے ہیں اور مزے میں بھی مختلف ہوتے ہیں. اس طرح کی بہت سی نشانیاں خدا تعالیٰ نے بتائی اور کہا کہ جن لوگوں کو خدا تک پہنچنا ہو یا خدا کو پانا ہو ان کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں. پھر قرآن نے ایک بات یہ بتائی کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، عبادت کر رہی ہے، تو اوم و کرہا، چار و ناچار، یعنی والنٹریلی اور ان والنٹریلی کائنات کی ہر چیز خدا کے سامنے عبادت کر رہی ہے. عبادت کا دو مفہوم ہے، ایک تو ہے پرستش، پوجا، جسے عام مفہوم میں کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اطاعت کرنا، قانون کی پیروی کرنا. اس پوری کائنات کے اندر سوائے انسان کے باقی جتنے اسپیشیز پائے جاتے ہیں، جہاں تک زمین میں جس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 18 لاکھ اسپیشیز پائے جاتے ہیں، جاندار، چرندے، پرندے، حیوانات، کیڑے مکوڑے، ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ جو سیلیسٹریل باڈیز ہیں، جو بلینس اینڈ بلینس آف اسٹارس پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں. پرستش اور پوجا کے معنی میں نہیں، ان کی عبادت گویا کہ خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک تکوینی قانون ہے، اور اس قانون کی وہ اوبیڈینس اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اطاعت اختیار کرتے ہیں. اور خدا کے قانون کی اطاعت کرنے کا نام قرآن نے بتایا یہ عبادت ہے. اور عبادت کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے، وہ ہے والنٹریلی بھی آدمی خدا کے سامنے سرنڈر کرے. انوالنٹریلی تو سرنڈر ہے ہی آدمی کی، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، خواہ وہ مسلم کی آنکھیں ہوں خواہ وہ غیر مسلم کی آنکھیں، اس کی آنکھیں عبادت کرتی ہیں. قرآن کی اصطلاح میں طوعاً و کرہاً خدا کی عبادت کرتی ہے ہر انسان کی آنکھ، ہر انسان کی ناک، ہر انسان کا ذہن، ہر انسان کا ہاتھ اور پیر، انوالنٹریلی خدا کی دیے ہوئے قانون کے مطابق انسانی اعضاء استعمال ہوتے ہیں. اب ویسے انسان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جب انوالنٹریلی تم خدا کے اوبیڈینٹ ہو تو والنٹریلی بھی، یعنی اپنے اختیار کے دائرے میں بھی خدا کے سامنے سرنڈر کرو، اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنے خیالات، اپنے توہمات، اپنے نظریات اور آئیڈیالوجی، ساری چیزوں کو خدا کے آگے سرنڈر کرنے کا نام قرآن نے بتایا عبادت. گویا کہ عبادت کا دو مفہوم معلوم ہوا، ایک ہے سرنڈر کرنا اور دوسرا ہے پوجا اور پرستش کرنا، کسی کے آگے نیاز مندی کرنا، منت سماجت کرنا، اور اپنی انفرادی زندگی کے لیے دعائیں کرنا، التجا کرنا، پکارنا، یہ ساری چیزیں بھی عبادت کے مفہوم میں ہیں، اور خدا کے قانون کی اطاعت کرنے میں بھی. اور ایک اور نقطہ ہم دیکھتے چلیں، اس کائنات کے اندر بلینس اینڈ بلینس آف اسٹارس، کروڑوں کے سیارے اور ستارے پائے جاتے ہیں. اس زمین میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں اس سے زیادہ کہیں تارے اور ستارے پائے جاتے ہیں، لیکن اوپر کی دنیا میں، کائنات میں، بالا، ہمارے نظام بالا میں جب ہم دیکھتے ہیں، کہیں ٹکراؤ نہیں، کہیں رفت نہیں، کہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے معاملات نہیں ہیں. کائنات کے اندر جو ہم آہنگی، جو نظم، جو کوہرنس اور جو پیس اور سکون پایا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ کائنات کی ہر باڈی، ہر شے خدا کی اطاعت کرتی ہے. وہی امن، وہی سکون، وہی چین، وہی شانتی اور وہی ساری چیزیں ہم آہنگی اس دنیا کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ عالم بالا کی طرح اس دنیا کے انسان بھی خدا کے قانون کی اطاعت کرنے کے عادی ہو جائیں. تب اس دنیا کے اندر کہیں یہ اتل پتل اور کہیں یہ لڑائی جھگڑے اور کہیں یہ جو فسادات اور فتنے پائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. گویا کہ قرآن مجید کی جو باتیں کل تک تھیں اس کا میں نے ایک اور بار اعادہ کر دیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں آج آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ علا وجہیل بصیرہ، دلائل کی بنیاد پر، آرگیومنٹس کی بنیاد پر وہ آپ کی دعوت موجود ہے. اور آپ کی دعوت کو تسلیم کرنا، اس پوری کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد جو انسان خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے گویا کہ وہ آنکھوں والا ہے، وہ بصیرت والا ہے، اس کی آنکھ سر کی آنکھیں نہیں بلکہ قلب کی آنکھیں اور عقل کی آنکھیں جو کھولے رکھتا ہے اسے اس کائنات کے اندر خدا کا پتہ ملتا ہے. اور جو شخص سر کی آنکھیں رکھنے کے باوجود عقل کی آنکھیں اور قلب کی آنکھیں اندھی کر لے تو ویسا شخص اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ دونوں ایک سان نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ماننے والے, قرآن کی باتوں کو تسلیم کرنے والے, کائنات سے خدا تعالیٰ کی حقیقت کو پہچاننے والے اور خدا کا انکار کرنے والے, یہ دونوں کبھی ایک سان نہیں ہو سکتے. دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. یہ سورت جیسے کہ کشمکش والی سورت ہے, یہ پورا گروپ سورہ یوسف میں بھی ہم نے دیکھا, سورہ یونس میں بھی ہم نے دیکھا, سورہ ہود میں بھی دیکھا, کشمکش والی سورتیں, کشمکش والا گروپ ہے. اس میں میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو غلبے کی بشارت ہے. آپ اطمینان رکھیں, اس کشمکش کے ماحول سے گزریے, اس دعوت کا فریضہ انجام دیجئے, لوگوں کو بلائیے, سمجھائیے, نصیحت کیجئے, دلائل لوگوں کے سامنے رکھیے, قبول کرتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ نبی اور اس کے رسول اور اس کے ساتھیوں کو غلبہ ضرور ملے گا اور اس کے منکرین کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. یہ پیغام ہے اصل میں. اب یہاں پھر یہ باتیں آتی ہیں کہ مومنین ہی کو غلبہ ملے گا. اور پھر کون ہوتے ہیں مومنین, ان کے کچھ صفات گنوائے گئے ہیں اس سورت کے اندر. فرمایا کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اب مومنین کی صفات گنوائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا, تمکن فی الارض عطا کرے گا, دنیا میں انہی کا بول بالا ہوگا. تمہارا کام یہ ہے کہ بس دعوت کا فریضہ انجام دو, لوگوں کے سامنے دلائل کی بنیاد پر خدا کی توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو. اب یہ مومنین جن کو غلبہ ملنے والا ہے, جن کے لیے تسکین کی آیتیں آ رہی ہیں, غلبے کی اور بشارت کی آیتیں آ رہی ہیں, اس میں کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا ہے اس عہد کو یہ لوگ پورا کرتے ہیں. یہ کیا عہد ہے؟ یہ وہ عہد ہے جس کا تذکرہ سورہ آراف میں گزر گیا ہے. سورہ آراف میں ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو اس مقام پر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کرنے سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا. اس کی حیثیت ہم نہیں جانتے, یہ سارا ماجرا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے, لیکن اس کے کچھ اشارات ہم کو ملتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ارواح کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد اللہ نے ایک عہد لیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے, سب انسانوں نے کہا قالوا بلا شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا پروردگار ہے. قرآن نے کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. خدا کے ساتھ انہوں نے جو عہد باندھا ہے اور روز اول میں انہوں نے جو عہد باندھا تھا اس میثاق کو پورا کرتے ہیں, گویا کہ خدا کی ربوبیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور خدا کی ربوبیت کے خلاف وہ بغاوت نہیں کرتے, خدا سے منہ موڑ کر زندگی وہ بسر نہیں کرتے, خدا سے انحراف کا رویہ وہ اختیار نہیں کرتے, خدا تعالیٰ کے آگے وہ سرنڈر کرتے ہیں, گو کہ ان کا ایک عہد ہے. ایک تو یہ مطلب ہے. ایک اور مفہوم بھی ہم نے اس وقت بتایا تھا, وہ یہ کہ اگر کوئی عہد نہ بھی ہوتا, کوئی اگریمنٹ نہ بھی ہوا ہوتا, کوئی پیکٹ انسانوں اور خدا کے درمیان نہ بھی ہوا ہوتا, تو آٹومیٹکلی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے. اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, وہ معاہدہ کبھی لکھا نہیں جاتا, جس دن بچہ پیدا ہوا اس کا انگوٹھا چھاپ نہیں لیا جاتا, ان دونوں کے درمیان اگریمنٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن باپ ہونے کے ناطے باپ کے جو فریضے ہوتی ہیں اور بیٹا اپنے باپ کے تئیں جو کچھ کرنا چاہیے, اس کے حقوق ادا کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا, اس کی تابع داری کرنا, بوڑھا ہو جائے تو اس کا احترام کرنا, اس کی کفالت کرنا ماں کے ساتھ, گویا کہ رشتے کے ساتھ ہی آٹومیٹیکلی ایک عہد بند جاتا ہے. بھائی بھائی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان تو کم از کم نکاح کے ذریعے سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کے درمیان, بچوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ کہیں ریٹرن نہیں ہوتا. اس کے باوجود آٹومیٹیکلی باپ اور بچے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے جو کہ رشتے کے نتیجے میں ہوتا ہے, باپ اور بیٹا ہونے کے نتیجے میں. اسی طرح خالق اور مخلوق ہونے کے ناطے ہمارا اور پروردگار کے درمیان ایک تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, وہ رب ہے, ہم اس کے سامنے عاجزی درماندہ ہیں, وہ ہدایت دینے والا ہے, ہم ہدایت کے بھکاری اور طلبگار ہیں. یہ جو ہمارے درمیان تعلق استوار ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے درمیان, اس تعلق کی بنیاد پر صرف خدا کو رب مانے, صرف اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں, صرف اس کے سامنے نیاز مندی کی جائے, صرف اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا جائے اور پوری کرنے کے لیے فریاد اور داد رسی کی جائے, یہ گویا کہ مومنین کی پہلی صفت. سات صفات گنوائے گئے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا عہد تھا, جو ہمارا عہد ہے, اس کووننٹ کو, اس عہد کو پورا کرنا چاہیے اور پورا کرتے ہیں مومنین. اس کے برعکس کفار, منافقین, مشرکین نمک حرام ہوتے ہیں, خدا تعالیٰ کا کھاتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں, اس عہد کو وہ پاس و لحاظ نہیں کرتے. نمبر ایک.
اور اس عہد کو توڑنے والے نہیں ہوتے. نیگیٹولی میں بتا دیا گیا, پازیٹو انداز سے یہ رکھا گیا کہ عہد کو نبھاتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں. ایک بات تو یہ بتا دی گئی. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ مومنین وہ ہوتے ہیں والذین یسیلون ما امر اللہ بہ ان یصلا, ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی. انسانوں اور انسانوں کے درمیان, خدا اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہو گیا نمبر ایک. دونوں کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے وہ صحیح تعلق پیدا کرنے والا مومن ہوتا ہے, نمبر ایک رکھ دیا گیا. نمبر دو یہ کہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہیے ان تعلقات کو یہ جوڑتے ہیں. مومنین کی صفات یہ ہے کہ یہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا, جمع رکھنے کا حکم دیا اسے جوڑ کر رکھتے ہیں, اس کے اندر اتحاد پیدا کیے رکھتے ہیں, اور ان رشتے داریوں کے اندر وہ درار نہیں پیدا کرتے, ان رشتے داروں کے اندر وہ کمزوری پیدا نہیں کرتے, اور ان رشتہ داریوں کا وہ احترام کرتے ہیں. یہ گویا کہ دوسری بات ہے جو سب سے اہم بات ہے ان آیتوں میں. ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو اخوت کا, محبت کا, ہمدردی کا, غم گزاری کا, جذبہ انسیت کا جو تعلق ہونا چاہیے, وہ تعلقات کیسے ٹوٹتے ہیں؟ وہ تعلقات ٹوٹتے ہیں تین وجوہات سے. ایک ہوتے ہیں سماجی تعلقات, دوسرا ہے معاشی معاملات, اور تیسرا ہے جنسی جذبات. یہ یاد رکھیں کہ یہ تین بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرو توڑنے کے, یہ تین اسپیکٹس ہوتے ہیں, تین فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سماجی تعلقات میں انسان اور انسان کے درمیان بہت اونچ نیچ اور بڑے معاملات, بڑے رد و قد, ایک دوسرے کے خلاف بغض, کپٹ, کینا اور عداوت اور دشمنی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سماجی تعلقات کے اندر درار پیدا ہوتا ہے. گو کے علامہ ہوتے ہیں وقت کے, گو کے بڑے نمازی ہوتے ہیں, بڑے متقی ہوتے ہیں, لیکن انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہونا چاہیے اس کے اندر بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں. خاص کر ہمارے سماج کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باپ اور بیٹوں کے درمیان, بھائی اور بھائی کے درمیان, بھائی اور بہن کے درمیان, سمدھیوں کے درمیان, بیٹی اور بہو اور ساس کے درمیان کتنے اختلافات, کتنے دراڑیں, اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑے رکھنے کا, ان سارے رشتوں کو ہم توڑ کر رکھتے ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سلی ریزنز. صاحب آئے شادی میں جو ہے فلاں انگوٹی دیا گیا, جو انگوٹی دی گئی بہت پتلا, کیا فقیران جیسا انگوٹی دیے, پیاس کا چھلکا جیسا انگوٹی دیے, نوشوں کو پھول ڈال دے, بلا کو نہیں بتائے, آؤ کر کو نہیں بولے, داماد کو آؤ ماں نہیں بولے, کیا کیا اعتراضات بھائیوں بھائیوں کے درمیان. صاحب اس کا دیدار میرے اوپر آرام, میرا دیدار اس کے اوپر آرام, گویا کہ جیتے جی میرے حق میں وہ مر گیا ہے. ہمارے معاشرے میں سماج کے اندر آپ دیکھیں گے تو بھائیوں بھائیوں کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, ساس بہو کے درمیان, سمجھی سمجھی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تعلقات انتہائی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. جبکہ قرآن مجید نے کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جہاں خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, وہیں آپسی تعلقات وہ بہتر ہوتے ہیں. سماجی تعلقات جو بہتر ہونا چاہیے جسے جوڑے رکھنے کا قرآن حکم دیتا ہے وہ جوڑے رکھتے ہیں مومنین. یہ ایک بات بتائی گئی. سماجی تعلقات کو توڑنے والی ایک دوسری چیز ہے وہ معاشی معاملات ہیں. معاشی معاملات میں انسان ایک دوسرے کے پیسے کھا جاتے ہیں, گھپلا کر دیا جاتا ہے, مالی معاملات میں اتھل پتھل کر دیا جاتا ہے. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بڑے نمازی ہوتے ہیں, جو دین کی راہ میں کام کرنے والے بھی نظر آتے ہیں, لیکن 15 لاکھ 20 لاکھ روپے صاحب گھر میں آ کر بیٹھ گئے, چھپے چھپے ہیں, پھر دین کے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں اور پیسے بھی ڈبائے ہوئے ہیں. سارے معاملات ہمارے پاس چلتے ہیں. قرآن نے کہا کہ جو تعلقات انسانوں کے درمیان جوڑے رکھنے والی چیز ہے اس میں قینچی چلانے والی چیز معاشی معاملات کے اندر ناہمواری, اکنامک افیئرس کے اندر جو کرپشن ہوتا ہے, جو تعلقات کے اندر خرابی پیدا کر دینے والی چیز ہے, بڑے لیول میں لاکھوں کی چیز اور چھوٹے چھوٹے تعلقات میں 50-100 روپے کے میں بھی رشتے داروں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جنسی معاملات, جس میں اگر خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کی پابندی نہ کی جائے تو سماج کے اندر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں, سماج کے اندر بغض, عداوت, دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ ساری چیزوں توڑنے والی یہ تین گویا کے فیکٹرز پائے جاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو آپسی تعلقات کو استوار کرتے ہیں, اور استوار کرنے میں جو فیکٹرز کمزور فیکٹرز ہیں ان کا خاص اہتمام کرنا پڑے گا. رشتے داروں کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے معاف کرنے کی عادت, اور بڑا دل اور فراخ دل اور وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی, یہ ساری صفات پیدا کرنی ہوں گی. ان ساری صفات کے بغیر رشتے داروں اور رشتے داروں کے درمیان تعلقات کو استوار نہیں کیا جا سکتا. معاشی معاملات میں آدمی کو پرفیکشن اختیار کرنا پڑے گا. جہاں نماز اللہ تعالیٰ کی دین کا حکم مان کر ہم پڑھتے ہیں, وہیں معاشی معاملات کو بھی بہتر بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور اس سماج کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ سیکسی معاملات میں بھی, جنسی جذبات کے معاملات میں بھی بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اور یہ تین چیزیں ہیں کہ انسانی تعلقات کو بگاڑتے ہیں, دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں. تیسری صفت یہ مومنین کی, ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب, آخرت کا ڈر, ہمیشہ آخرت کا کھٹکا لگا رہے. ایک بات کرتے ہوئے, ایک کام کرتے ہوئے, ایک پوسٹر شائع کرتے ہوئے, ایک ہینڈ بل شائع کرتے ہوئے, دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے, سارے کام کرتے ہوئے مومنین کو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کی فکر دامنگیر رہے. اور اس احساس کے بغیر ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ صرف ہم اپنی نمازوں کی بنیاد پر, صرف ہم اپنے لباس کی بنیاد پر, صرف ہم اپنے ظاہری وضع قطع کی بنیاد پر یہ ہم تصور کریں کہ ہم مومن ہو چکے. ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے ظاہری وضع قطع میں بھی, جو اپنے انفرادی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے کا ڈر اختیار کرتے ہیں, اور ہر وقت ہر آن ہر لمحہ انہیں خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوتا ہے. سورہ دہر میں آج جس کی تلاوت کی گئی اس میں کہا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کے بعد کہا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قرآن نے کہا مومنین کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دل پسند مال مسکینوں پر, یتیموں پر, قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کے بعد, کھلانے کے بعد ان سے تھینکس نہیں چاہتے, ان سے کوئی ریٹرن نہیں چاہتے, ان سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے. کہتے ہیں لا نريد جزاء منكم ولا شكورا, ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے, ہم تم سے کوئی تھینکس نہیں چاہتے, ہم خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اپنے رب کا ایک ڈر لگا ہوا ہے, ایک طویل اور سخت انتہائی مشقت کا دن آنے والا ہے, اس دن کا خوف اور اس دن کا ڈر ہمیں کھائے جا رہا ہے, اور اسی ڈر کے نتیجے میں ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں, ہم تمہیں کھلاتے ہیں, ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. گویا کہ آخرت کا خوف, آخرت کا کھٹکا لگا رہے, اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس دامنگیر رہے, اور ہر کام کرتے وقت, دنیا کا ہر کام کرتے وقت یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے. نمبر چار یہ ہے کہ مومنین کون ہوتے ہیں جن کو غلبہ ملے گی. ایسے نہیں ہے کہ صرف اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تو ان کو غلبہ ملے گا. قرآن نے کہا کہ نہیں, تمہاری تربیت کا معاملہ ہے, تمہارے اندر یہ اور یہ صفات پروان چڑھنی چاہیے. نمبر 4 یہ کہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, اللہ تعالیٰ کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرآن نے کہا وصبر, صبر اختیار کرو. دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ وصبر لربک, تمہارے رب کی خاطر صبر اختیار کرو. تیسری جگہ قرآن نے کہا وصبر لحکم ربک, تمہارے پروردگار کے حکم سے صبر اختیار کرو. صبر کا مطلب عاجزی, بے بسی, درندگی, بے چارگی کا نام نہیں. جیسے ہمارے ہاں تصور ہے کہ ایک کلے پہ اگر جھاپڑ مارا جائے تو دوسری گال کو بھی پیش کر دینا ہمارے ہاں صبر کا مفہوم ہے. نہیں, قرآن اس عجز کو, ذلت کو, مسکنت کو صبر کا مفہوم نہیں دیتا. صبر یہ ہے کہ حالات و مصائب کتنے ہی کشش کے ہوں اور کتنے ہی کشمکش کے ہوں, آدمی اپنے راستے پر لگاتار چلا جائے, اپنی منزل کی جانب وہ قدم تیز گام چلتا رہے, اس کا نام صبر ہے. مشکلات آ گئے, مخالفتیں آ گئیں, مخالفتوں کا طوفان اٹھا دیا گیا تو وہاں آدمی ہاتھ اور پیر توڑ کر بیٹھ نہ جائے بلکہ اپنے راستے پر لگاتار چلتا رہے. یہ صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نفس کی ترغیبات ہوتی ہیں, ان ترغیبات سے بچ کر زندگی بسر کرے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کتنے ان کے نفس پر ڈورے ڈالے گئے, رجھایا گیا ان کو مرغوبات کے سامنے اس کی دعوت دی گئی, لیکن ان سب دعوتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیر ٹکا رہا, ثابت قدمی کے ساتھ آپ کے پیر پھسلنے نہیں پائے. وہ ہے کہ صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی لگاتار اپنے کام کی طرف چلے اور مرغوبات نفس اسے کھینچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. یہ ہے صبر کا مفہوم. صبر کا مفہوم عجز اور ذلت اور مسکنت نہیں ہے. نمبر 4. نمبر 5 یہ ہے کہ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. یہاں قرآن نے جو کہا, ہم نے سورہ بقرہ میں آج سے 5 سال پہلے کہا تھا, اس لیے تھوڑا سا آج پھر یادہ کر دیتے ہیں. اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا اس سے مختلف ہے. نماز قائم کرنا ایک دوسری چیز ہے, نماز پڑھنا دوسری چیز ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم کرنا ہماری زندگی میں بہت کم پایا جاتا ہے. مولانا امین حسن اصلاحی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی جو آداب و جو شرائط ہیں, ان تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا نام قیام نماز ہے. مثلاً یہ ہے کہ آدمی باطنی طور پر پورے خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ, خدا کی طرف توجہ کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے اس کا فہم کے ساتھ. ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں, ہم کیا پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, ہم رکعت باندھتے ہیں پھر ہمارا ذہن کرکٹ اسٹیڈیم میں گھومنے چلا جاتا ہے, 4 رکعت ادھر مکمل بھی ہو گئی اور ہمارا ذہن ادھر کرکٹ اسٹیڈیم سے باہر بھی آ گیا. یہ ہوتی ہیں ہماری نمازیں. قرآن نے بتایا کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن مرکوز رہے, متوجہ رہے خدا کی طرف, کیا ہم کہتے ہیں خدا سے, کیا گفتگو کرتے ہیں, کیا اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اس کا تصور ہو. یعنی اقامت نماز میں, نماز قائم کرنے میں ایک چیز یہ کہ باطنی طور پر آدمی مکمل خدا کی طرف رجوع کرے. ظاہری طور پر وضو ہو, مسجد ہو, وقت پر نماز پڑھے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, یہ ساری پابندیاں ہیں اقامت صلات میں. گھر میں نماز پڑھنا, آفیسز میں نماز پڑھ لینا, وقت بے وقت نماز پڑھنا, یہ نماز پڑھنا ہے, نماز قائم کرنا نہیں. نماز قائم کرنا وقت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ, آداب کے ساتھ, سارے شرائط کے ساتھ, اس کا ایک امام ہو, وہ زندگی کا بھی امام ہو, صرف 2 رکعت کا نماز کا امام نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں ہے دو رکعت کی نماز کا امام نہیں، ساری زندگی کا امام ہو، ایسا گویا کہ ایک اجتماعی شکل میں نماز کو قائم کرنا کہا جاتا ہے، جو نماز ادا کرتے ہیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ نماز ادا کرنے کے متعلق قرآن مجید میں اور احادیث میں بڑی اس کی اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا لو ان نحرم ببابن احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، پھر فرمایا کہ حل یبقا من درنہ شیئن، قال لا یبقا من درنہ شیئن، قال فذلک مثل الصلوات الخمسا یمحو اللہ بہن الخطایا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر جا رہی ہو اور نہر میں ایک آدمی روزانہ 5 مرتبہ نہائے، تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس کے بدن تیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں رہ سکتا، 5 مرتبہ کوئی آدمی نہ آئے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال ویسے ہی ہے جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اس کے باطن کے اندر جو گندگی، جو غلاظتیں، جو گناہ، جو چھوٹے گناہ جو سہو ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو، ان سہووں کو اور ان غلطیوں کو دھو ڈالنے کا کام کرتی ہے نماز۔ اور 5 مرتبہ گویا کہ آدمی ایک باطنی نہر کے اندر، ایک روحانی نہر میں گویا کہ وہ تیرتا ہے اور غسل کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت بتائی۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ جو شخص نماز کا پابند نہیں ہے اسے یاد رکھ لینا چاہیے، قیامت کے دن نہ اس کی سفارش ہوگی، نہ اس کے لیے نجات ہوگی اور نہ اس کے لیے روشنی ملے گی۔ اور پھر کہا کہ اس کا انجام قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور نمرود کے ساتھ کیا پابند نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی گویا کہ مکے کے اس کشمکش کے دماغ، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز کی پیدا کرو۔ اور یہ کس لیے؟ اس لیے کہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے قدم قدم پر جو روڑے اٹکائے جاتے ہیں، جو مشکلات تمہارے درمیان پیدا کی جاتی ہیں، اس مشکلات کو نبرد آزما ہونے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نماز سے مومن سہارا لیتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاة، قرآن نے کہا کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے استعانت، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ گویا کہ نمبر 5ویں بات ہو گئی۔ 6ٹھی بات یہ کہ وانفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیہ، چھپے اور کھلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خواہ آدمی تنگ حال ہو کہ خوشحال ہو۔ قرآن نے کئی جگہ دوسرے یہ بتایا کہ صاحب ہمارا بڑا ٹینر ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، بس وہی خرچ کریں گے، ہم تو معمولی نوکری کرنے والے اور بہت حقیر پونجی ہمارے پاس ہے، ہم کیا خرچ کریں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ خواہ تم تنگ حال ہو کہ خوشحال ہو، خواہ تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو یا اس کی کمی ہو، اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور کھلے اور چھپے خرچ کرنا چاہیے۔ چھپے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر خلوص پیدا ہو، اور علن اعلان خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر لوگوں کو ترغیب ملے، دیگر لوگوں کو انفاق کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس لیے قرآن نے دونوں بات کا حکم دیا ہے، کھل کر بھی خرچ کیا جائے، چھپ کر بھی خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اس کے بعد ایک اور صفت مومنین کی وہ ہوتی ہے کہ برائی کو وہ بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ہم اپنے سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو بہت کمزور پاتے ہیں کہ جہاں کسی کی طرف سے برائی ہوئی ہم اس کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، اور بھلائی کب کرتے ہیں؟ سمدین گھر سے بہت زیادہ تحفے تحائف آئے تو ہماری طرف سے بھی تحفے تحائف، وہاں سے افطار پارٹی کا کوئی نظم ہوا تو ہماری طرف سے بھی افطار پارٹی کا نظم، وہاں سے کچھ فلاں چیزیں ملی تو ہماری طرف سے بھی۔ گویا کہ یہ عدل بدل کا معاملہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اگر کہیں سے، جیسے کہ حدیث میں بات آئی ہے کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، پیارے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، 9 باتوں کا مجھے حکم دیا، اس میں 4 باتیں سماجی تعلقات سے متعلق ہیں، خوشی اور ناراضی کے معاملے میں میں انصاف کی بات کروں، یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے والے نے مجھ سے غلطی کی لہٰذا میں انصاف کو چھوڑ دوں، نہیں، خوشی کے معاملے میں اور غم کے معاملے میں مجھے انصاف کا ساتھ دینا ہے اور انصاف کے متعلق، انصاف کے ساتھ معاملہ حل کرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جو میرا حق مارے میں اسے حق دوں، مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، جو مجھے حق سے محروم کرے میں اسے حق عطا کروں۔ پھر کہا جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، ایک تو کوئی میرا حق چھین لے، ایک تو ہے کہ جو مجھے دینا چاہیے کوئی نہیں دے رہا ہو، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، پھر یہ کہا کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور باتیں ہیں، میری خاموشی، میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو، میری گویائی، گویا کہ ذکر کی گویائی ہو، گفتگو، یہ ساری باتیں اس نے کہا کہ مومن کا طریقہ عدل بدل کا، ٹک فار ٹیک کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی طرف سے برائی ہو تو ہماری طرف سے اچھائی ہونی چاہیے، لوگ ہمارے خلاف باتیں بناتے ہوں تو ہم ان کے سلسلے میں اچھی بات پیش کریں، لوگ ہمارے خلاف ورگلائیں تو ہم ان کے سلسلے میں دعائیں دیں، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ مومنین کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ٹک فار ٹیک مومن کا رویہ نہیں ہے، بلکہ مومن کا رویہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ گویا کہ ان کی 7 صفات ہیں، مومنین کی یہ 7 صفات گنوائے گئے۔ نمبر 1 عہد کو پورا کرنے والے، دوسرا ہے کہ انسانی روابط کو برقرار رکھنے والے، تیسرا ہے کہ آخرت کا ڈر اختیار کرنے والے، چوتھا ہے کہ اللہ کے لیے صبر اختیار کرنے والے، پانچواں یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنے والے، چھٹا یہ کہ انفاق کرنے والے، اور ساتواں یہ کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے، یہ اگر صفات تمہارے اندر پیدا ہوں تو سمجھو کہ تمہارے لیے غلبہ ہے۔ ایک اور لطیف نقطہ نوٹ کرتے چلیں، یہ ساتوں صفات حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ جڑواں صورت ہیں، مصنع ہیں، دونوں صورتیں کپلز کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ برائی کا بدلہ انہوں نے برائی سے نہیں دیا، بھلائی سے دیا۔ انہوں نے ہمیشہ خوف خدا کو سامنے رکھا، آخرت کے خطرے کو، آخرت کے ڈر کو ہمیشہ انہوں نے سامنے رکھا، اور اللہ کی دعوت کے لیے انہوں نے جو میثاق اللہ سے باندھا تھا جیل کے اندر بھی اس کو انہوں نے نبھایا۔ حضرت یوسف کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساتوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو غلبہ عطا کیا تھا۔ کہا کہ یہ جو صفات ہوں گی ان کے لیے قرآن ہے، جنات عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ یہ صفات جن کے اندر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جنت کے اندر اکیلا نہیں داخل کرے گا، ان کے ماں باپ اگر اور ان کے رشتہ دار اور ان کے بیوی بچے تھوڑا سا کمتر درجے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ رحمت کے نتیجے میں ان کو اٹھا کر ملا دے گا۔ یہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کوئی نعمت اسے ملے وہ چاہتا ہے کہ شیئر کرے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو قرآن نے کہا کہ مومنین کو ہم جنت میں داخل کریں گے، ان کے بھائی بہن اور ان کی بیویاں اگر کہیں نچلے درجے میں ہوں تو ہم ان کو ان کے ساتھ لا کر ملا دیں گے، گویا کہ یہ ہمارا فضل ہوگا۔ اور پھر فرشتے داخل ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر سلام عرض کریں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہوگی، تصور کیجئے کہ صاحب ہم اگر یہاں چھوٹے موٹے الیکشن میں اور فلاں میں لوگ حصہ لیتے ہیں، پھر واپس جانے کے بعد فلاں منسٹر صاحب اپنے خط میں ہمارا نام لکھ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب جو ہمارے جھنڈا اٹھائے پھرتے تھے ان کو ہم نے یاد کیا، تو اتنا ہم چرچا کرتے ہیں کہ صاحب ہم کو فلاں نے یاد کیا، ہم کو فلاں نے یاد کیا۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن فرشتے آئیں گے، سلام ان قولا من رب الرحیم، آ کر سنائیں گے تمہارے رب رحیم کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے سلام تم کو عرض کیا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر فرشتے حاضر ہوں گے، کتنی بڑی نعمت ہوگی مومنین کے لیے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار، تمہارے لیے بہترین آج اجر ہے، تم نے جو صبر کا رویہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں آج تم پر سلامتی ہو، آج تم پر رحمتیں ہو، آج خدا تعالیٰ کی عنایات تم پر نچھاور ہو جائیں۔ اور یہ مومنین کون تھے؟ والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو عہد کو توڑتے تھے، اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ویقطعون ما امر الله به ان یصلا، جو انسانی تعلقات کو توڑنے والے نہیں تھے، نہ عہد کو توڑتے تھے خدا کے ساتھ جو عہد تھا، اور نہ انسانی تعلقات کو توڑنے والے تھے، گویا کہ خدا کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ٹھیک تھا، بندوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔ ہمیں ذرا یہاں رک کر سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ ڈویژن، یہ تفریق کہاں سے آ گئی، ہم نے یہ کیسے ایجاد کر لیا کہ صاحب دین وہ ہے جس میں آدمی خدا کے سامنے سربسوجود ہو، اطاعت کرے، اختیار کرے، اور دنیا کے معاملات کو ہم نے الگ کر دیا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے بزنس، ہمارے تعلقات اور ہمارے آپسی جو انڈرسٹینڈنگ، ساری چیزوں کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ مومنین کی صفات یہ نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ ایک اور بار ریپیٹ کیا، پہلی بار بھی رکھا اور آخر میں بھی مومنین کی صفات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، کہا کہ کفار مشرکین اللہ کے رسول پر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں، اسی لیے تو ہم اس وقت شیخ ابن شیخ ہیں اور تاجر کے بیٹے ہیں اور باپ رئیس ابن رئیس ہیں اور بہت بڑے مالدار ہیں اور ساری تجارت مال و دولت ہمارے پاس ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مذاق اڑاتے تھے اور آپ کے ساتھیوں کے سلسلے میں۔ کہا کہ رزق کا دینا ہدایت سے یہ الگ چیز ہے، رزق اور ہدایت دونوں، اس کو گڈ موڈ نہیں کرنا چاہیے۔ رزق اللہ تعالیٰ کافر کو، فاجر کو، منافق کو، باغی کو بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے اچھے نیک بندوں کو اسرت کی زندگی، تنگی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، یہ دنیا کا ایک قانون ہے۔ تو کہا کہ رزق کے ساتھ ہدایت کو نہ جوڑا جائے، خدا کی نعمت نہیں ہے رزق، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ویقدر تھوڑا دیتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر لوگ یہ نہ کہیں کہ صاحب حق ہمارے ساتھ ہے اور باطل ان کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ فری ہو بالحیات دنیا، جن کو روزی زیادہ مل جاتی ہے وہ دنیا میں بہت خوش ہو جاتے ہیں، ومل حیات دنیا بالآخرت الا قلیل، لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت میں دھوکے کے علاوہ، دھوکے کی ٹٹی کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قرآن مجید مومنین کے سلسلے میں بھی اور مشرکین پر بھی کمنٹ کرتا ہے، اس سے پہلے بھی گزشتہ سال بھی یہ بات آئی تھی۔ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وہ ہے کہ نشانیاں، کل 11 نشانیاں آ گئی اور کچھ اور نشانیاں آ جا رہی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ برسات کو دیکھو تم، بارش جب ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد زمین کے تین مختلف حصے ہوتے ہیں، تین مختلف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات آتی ہے کہ زمین کے تین ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک ٹکڑا وہ ہوتا ہے جو خوب خوب سیراب ہوتا ہے اپنے آپ میں، نمبر ایک سیراب ہو کر اتنا پانی وہ جمع کر لیتا ہے زمین کا حصہ کہ دوسرے بھی اس سے سیراب ہونے لگتے ہیں، زمین کا ایک حصہ ہوتا ہے بارش پڑنے کے بعد۔ زمین کا دوسرا حصہ وہ ہے بارش ہونے کے بعد جو خود سیراب ہو جاتا ہے، دوسروں کو دینے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے کھیتیاں ہوتی ہیں۔ تالاب پہلی مثال ہے، خود بھی بھر جاتا ہے دوسروں کو بھی استفادہ پہنچاتا ہے. تالاب کھیتیاں, کھیتیوں کا جو حصہ ہوتا ہے زمین کا وہ حصہ ایسے ہوتا ہے جو صرف پانی ابزرب کر لیتا ہے, تیسرا زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جس پر بارش برسنے کے باوجود ایک ڈراپ پانی اندر نہیں جاتا. چٹیل میدان, سخت جو زمین ہوتی ہے اس زمین کے اندر بارش کا پانی اندر داخل نہیں ہوتا. کہا کہ تم نے کبھی آسمان سے برسنے والے بارش پر غور کیا ہے, پانی پر غور کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی بارش جب ہوتی ہے تو زمین کے تین مختلف حصے ہوتے ہیں, ویسے ہی روحانی بارش قرآن کی شکل میں جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو انسانی جو خلوب ہیں اس زمین کے بھی تین حصے پائے جاتے ہیں. زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اس وحی کی بارش کو قبول کر کے اتنا سیراب ہو جاتا ہے زمین کا یہ حصہ کہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. زمین کا ایک حصہ, قلب کا ایک حصہ, انسانی جماعتوں کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن سے خود استفادہ کرتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرتا ہے. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن سے اپنے لیے کم از کم فائدہ اٹھا لیتا ہے. زمین کے سیکنڈ جو اسپیکٹ, جو دوسرا حصہ ہوتا ہے جس نے اپنے لیے زرخیزی حاصل کر لی, دوسروں کو سیراب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو مومنین ایک وہ ہوتے ہیں جو اس روحانی وحی اور بارش کو اخذ کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور تیسرا حصہ وہ چٹیل میدان, وہ بنجر زمین, وہ شقی القلب انسان ہوتے ہیں, جو سخت دل پتھر دل انسان ہوتے ہیں جن پر خدا تعالیٰ کی اس وحی کی بارش ہونے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا. مشرکین کے بارے میں بات ہے, لیکن صرف مشرکین نہیں, آج ہمارے قلوب اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول, قرآن مجید کا مہینہ آتا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی گداس نہیں, کوئی نمی نہیں اور کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا. کیا ہماری زندگی کی مثال ویسے نہیں ہے جیسے حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ زمین کے تین حصے ہوتے ہیں, پہلا جو بہترین حصہ ہے, صحابہ کرام ویسے تھے کہ خود بھی انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا, دنیا کے بھی قرآن سے انہوں نے سیراب کیا. دوسرا حصہ عام مسلمانوں کا, نیک مسلمانوں کا ہے, اور تیسرا شقی القلب لوگوں کا ہے. تو قرآن نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب بارش ہماری طرف سے ہوتی ہے تو اس میں سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اب قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. گمراہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ تم نشانیاں مانگتے ہو, مطالبے کرتے ہو, کیا تمہارے لیے اس میں نشانی نہیں؟ بارش میں بھی نشانی ہے, قرآن میں بھی نشانی ہے. یہ کمال ہے, ایک آیت میں دونوں بات نکل گئی. بارش میں بھی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے, اتنی نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو. بتایا کل سورج بتا دیا, چاند کا تذکرہ کیا, دن اور رات کا تذکرہ کیا, آج بتایا کہ بارش کا تذکرہ کر کے تمہارے لیے بارش کے اندر بڑی نشانی ہے. اور نشانی اگر مانگنا ہو تو آپا کو انفس میں موجود نشانیاں کافی ہیں ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ کوئی اور نشانی ہے کہ صاحب فرشتے نازل ہوئے, یا سامنے جو احد کا پہاڑ ہے, فلاں پہاڑ ہے اسے سونے کا بنا دیا گیا, ان نشانیوں کا مطالبہ بیکار ہے. مشرکین کو کہا گیا بیکار ہے, یہ نشانیاں کافی ہیں آپا کو انفس کی, اس سے تم راستہ پاؤ. اور کہا کہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو اطمینان. باقی یہ ہے کہ آدمی شرک پر کفر پر اڑا رہتا ہے, منطقی گفتگو کرتا ہے لیکن اس کا قلب مطمئن نہیں ہوتا. میں نے کتاب کا تذکرہ کیا تھا کچھ دنوں پہلے بھی, ڈاکٹر جیفری لینگ کی کتاب ہے سٹرگلنگ ٹو سرنڈر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سٹرگلنگ ٹو سرنڈر میں جیفری لینگ ایک زمانے میں وہ کمیونسٹ ہو گئے, کرسچن گھر میں پیدا ہوئے اور بعد میں وہ کمیونسٹ ہو گئے, مطلب یہ کہ ایتھیسٹ ہو گئے, خدا کا انکار کرنے والے. کہتے ہیں کہ عقل سے تو ہم خدا کا انکار کرتے تھے لیکن قلب مطمئن نہیں ہوتا تھا, قلب کے اندر ایک بے قلی, ایک بے چینی, ایک بے قراری, ایک اضطراب, ایک قلق پایا جاتا تھا دل کے اندر. کہا کہ یہ جو دل کے اندر جو کھٹک ہے, جو کھٹک محسوس ہوتی ہے, اس کا علاج سوائے اللہ تعالیٰ کی آتی اور کسی میں نہیں ہے. اور بذکر اللہ سے مراد ایک تو تسبیح والا ذکر بھی ہم لے سکتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ والا ذکر بھی, ایک ذکر وہ ہے قرآن مجید نے کہا انا نحن نزلنا الذکر, قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ یہ ذکر ہے. قرآن دلوں کے اطمینان کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. اور اس سے پہلے آ گئی یہ بات کہ شفاء لما فی الصدور, تمہارے دلوں کی ساری بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود ہے. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ بارش میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے اور قرآن میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. تم موجودہ کا مطالبہ کرتے ہو, حصی موجودہ مانگتے ہو, غیر حصی موجودہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے. یہ لوگ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کیوں کوئی عذاب نازل نہیں کرتا, یا کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی نہیں آ جاتی. قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کا معاملہ اصل میں اس ضدی کی طرح ہے جو مرغی کی ایک ٹانگ پہ اصرار کرتا ہے ہر بار باوجود باقی دلائل بتانے کے. قرآن نے کہا کہ اتنے دلائل ہم بتا دیے ہیں, ان کے باوجود اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے, دعوت قبول نہیں کرتے, قرآن کی بات کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے, تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم پہلے رسول نہیں ہو, تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے, اور یہ قریش پہلی امت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت سے امتوں کے درمیان ہم نے رسول بھیجے, اور تم کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, بہت سے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے اور بہت سی امتوں کو ہم نے اٹھا کر پٹک دیا ہے. تو یہ تمہاری کوئی پہلی بات نہیں ہے, تم پہلے رسول نہیں اور یہ قریش پہلی امت نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان کا انکار کر دیا گیا. تو آپ اطمینان رکھیے, خاطر جمعی کے ساتھ آپ کام کرتے چلے جائیے. اچھا, پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو مطالبہ تھا, صاحب سامنے جو پہاڑ ہے اس کو کھسکائیے تاکہ لہلاتی ہوئی کھیتی کے لیے جگہ پیدا ہو جائے. دیکھیے مطالبے, میں یہاں ذرا گفتگو کروں گا, بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو آدمی کسی کام کے لیے اٹھتا ہے اس سے مطالبے ہوتے ہیں. آپ ہاتھ اور پیر توڑ کر بیٹھے رہیے, کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. جیسے پرسوں دو تین دن پہلے بھی بات آئی کہ صاحب ایک نوجوان تھا جو علامہ عنایت اللہ مشرقی کے ہاتھ پر اسلام, مطلب یہ کہ ان کے ساتھ بن کر نیک ہو گیا, لیکن جب وہ جیل میں گئے تو پھر یہ فلم دیکھنے کا عادی ہو گیا. کیوں؟ جب تک آدمی فلم تھیٹر سنیما تھیٹر میں آتا کوئی سے نہیں پوچھتا, لیکن جس دن وہ نماز کو جانے کا عادی ہوتا ہے پھر سارے مسائل اس کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے ٹائٹ اسکیل دے دیا جاتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اتنا شقی ہے اور اتنا تنگ دل ہے, اللہ تعالیٰ انسٹیپ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے, میجرنگ انسٹرومنٹ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے, قبلے کے ڈائریکشن والا انسٹرومنٹ کمپاس رکھ کر بیٹھا ہے اور اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے. جب تک فلم تھیٹرز میں رہے, گندگی میں ملوث رہے, چبوترہ میں بیٹھ کر گپ ہانکتے رہا نوجوان اور ہوٹلوں میں بیٹھا رہا, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن جس دن وہ دین کی طرف قدم اٹھائے گا اس کے سامنے مطالبوں کی فہرست پیش کر دی جائے گی, تم کو ایسے 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 ہونا چاہیے. یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ نیکی کے راستے میں جب قدم اٹھاؤ گے تو تمہارے سامنے مطالبوں کی فہرست پیش کر دی جائے گی, لیکن تمہیں اس سے آزردہ نہیں ہونا چاہیے. تم اپنا کام کرتے رہو. قرآن نے یہاں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت شروع کیا, 40 سال تک کسی نے نہیں پوچھا کہ صاحب اس پہاڑ کو ہٹائیے اور ہمارے لیے کھیتی کے لیے انتظام کیجیے. دوسری نشانی کیا مانگتے تھے؟ وہ یہ مانگتے تھے کہ اس مکے کی زمین کو پھاڑ کر اس میں سے نہریں جاری کر دی جائیں. سب مکے کی زمین ڈرائی زمین ہے, وہاں کوئی چشمے نہیں ہے سوائے زمزم کے. کا مطالبہ تھا کہ صاحب اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے چشمے جاری کی جائیں. نمبر تیسری چیز ہے کہ آپ قبروں سے ہمارے باپ دادا کو نکالیے اور ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, واقعی آپ رسول ہیں. یہ مطالبہ لوگوں نے پیش کیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں, سورج چاند اور دن اور رات اور فلاں اور فلاں میں مطالبہ یہ تین چیزوں کا, کھسکایا جائے پہاڑ کو یا زمین کو چیر کر نہر نکالی جائے اس کے اندر سے یا قبروں کو ادھیڑ کر مردوں کو زندہ کیا جائے اور ہم ان سے بات کریں گے. یہ گویا کہ مطالبہ کیا گیا. جیسے ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے, ان آیتوں میں ان صورتوں میں تسلی ہے, اطمینان رکھیے. صحابہ اکرام کو بھی تسلی دی گئی. صحابہ میں کبھی کبھی یہ بات پیدا ہوتی تھی کچھ نئے مسلمانوں میں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے مطالبے پر ویسا ہی کوئی معجزہ صادر کر دیتا تو ٹھیک ہے. لوگ پوچھتے تھے, سوچتے تھے, مسلمان سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتبہ ان کے مطالبے کو مان لے, ان کے ڈیمانڈس کو قبول کر لے اور ان کے مطالبے کے مانند کوئی حصی معجزہ, کوئی دکھنے والا ٹینجیبل موجودہ اللہ تعالیٰ اگر صادر کر دے تو کتنی اچھی بات ہوگی. خدا تعالیٰ کہتا ہے نہیں, ہرگز نہیں بتائیں گے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں, ان کے مطالبوں کو پورا نہیں کیا جائے گا. ان کے لیے اتنے موجودے آپ انفس میں اور کتاب کی شکل میں موجودہ دے دیا گیا, اب مزید یہ حصی موجودہ مطالبہ کرتے ہیں, ہرگز نہیں دیا جائے گا. اور مومنین سے کہا گیا تم اطمینان رکھو, نہیں بتائیں گے ہم, ایسے موجودے نہیں بتائیں گے. گویا کہ خدا تعالیٰ بھی اڑ کر کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے مطالبوں پر نہیں بتائیں. کیوں؟ جب قوموں کو حصی موجودہ بتایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے, کھلا جادو ہے, کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا. اور جب حصی موجودہ ظاہر ہونے کے بعد قوم اس کا انکار کرتی ہے تو قوم کو اللہ تعالیٰ ڈبو دیتا ہے, غرق کر دیتا ہے. اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ روا نہیں رکھنا چاہتا تھا, اس لیے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی رسالت کو بھیجا تھا. تو یہ قوم مکے سے لوگ مسلمان بنے اور ان سے یہ اسلام ساری کائنات کے اندر, سارے ملک کے اندر پھیلے, یہ اللہ کے پیش نظر یہ بات تھی. کہا کہ ہم ہرگز وہ حصی موجودہ صادر نہیں کریں گے. دیکھیں ایک بات یہ بھی عرض کرتے چلوں, جیسے میں نے کہا کہ صاحب جب بندہ مومن کوئی بھی آدمی نیک راستے میں چلنا شروع کرتا ہے اس کے سامنے مطالبوں کی فہرست پیش کر دی جاتی ہے اور آدمی اپنا کام چھوڑ کر ان مطالبوں کو پورا کرنے میں اتر جاتا ہے. یہ گویا کہ شیطان کی ایک ترکیب ہے سیدھے راستے سے روکنے کے لیے کہ آپ کے سامنے ڈیمانڈس رکھ دیے جائیں, آپ پریشان ہو جائیں کہ صاحب میں ان ڈیمانڈس کو پہلے پورے کروں. یہ بہت زبردست غلطی ہوتی ہے. خود گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے, صاحب ہمارا لڑکا فلم جاتا تھا, گانے سنتا تھا, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن ذرا جب نیک بنے, ذرا نماز کے پابند بنے اور پھر کسی بھائی بہنوں کے درمیان کوئی معاملہ پیش آ گیا, فوراً نماز پر ٹانٹ مارا جائے گا, فوراً مطالبے کیا جائے گا, یہ کرو, تمہاری زندگی دیکھو, تم اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھو, خامیوں کی ایک فہرست پیش کر دی جائے گی. اور مومن پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا کام ترک کر جاتا ہے. اس لیے مولانا رومی نے اپنے مثنوی میں لکھا ہے, وہ مشہور واقعہ جو ہنسانے کے لیے لوگ سناتے ہیں, خطیب حضرات سناتے ہیں, یہ ہنسانا پیش نظر نہیں ہے, صرف میں یہ بتانا مقصود ہے میرے پیش نظر کہ مولانا رومی نے بھی اپنے مثنوی میں لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے نصب العین اور اپنے منصب کی طرف کام کرتے چلا جانا چاہیے, لوگوں کے اعتراضات لوگوں کے مطالبوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے مثال دی, حکایت واقعے کی شکل میں, ایک باپ اور بیٹا جو ہے گئے اور گدھا خرید کر آ رہے تھے اور باپ جب گدھے پر بیٹھا, بیٹا چل کر آ رہا تھا تو لوگ ہنسنے لگے, ایک بستی سے جب گزرے, کیسا نالائق باپ ہے, بچہ چل کر آ رہا ہے, باپ بیٹھا ہوا ہے. باپ پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے وہ اتر گیا اور بیٹے کو بٹھا دیا. جب دوسری آبادی سے گزرنے کا موقع ہوا تو لوگوں نے ہنسا، کہا کہ کتنا کمبخت بیٹا ہے کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور باپ چل کر جا رہا ہے پیدل. لوگوں نے ہنسا تو پھر بیٹے کو اتار دیا گیا، نہیں بلکہ باپ اور بیٹا دونوں ایک گدھے پر بیٹھے. پھر جب جانے لگے تو تیسری بستی سے جب گزر ہوا تو لوگ ہنسنے لگے، ایک کمزور گدھے پر دو دو لوگ سوار ہو گئے. اب غصہ آ گیا باپ اور بیٹے کو، دونوں اتر گئے اور گدھا اور یہ تینوں چل کر جانے لگے. پھر لوگ ہنسنے لگے، کیسے بیوقوف لوگ ہی، گدھا چل کر جا رہا ہے، کم از کم ایک آدمی تو بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا تو باپ بیٹھتا یا بیٹا بیٹھ جاتا. یہ مولانا رومی نے اپنے مثنوی میں اس واقعے کو لکھ کر بتایا کہ ہمیشہ لوگ اس طرح سے کریں گے، مطالبے کریں گے، ڈیمانڈس رکھیں گے، اور اگر ان کے ڈیمانڈس کے پیچھے آپ پڑیں گے تو آپ اپنا کام کھوٹا کریں گے، آپ اپنا راستہ گم کر دیں گے. مومنین کو چاہیے کہ لوگوں کے مطالبات سے آنکھ پھیر کر اپنا مقصد، اپنا نصب العین، اپنے منزل کی طرف وہ تیز گام چلتا رہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ کیسے کیسے مطالبے کیے گئے، اور اللہ کے رسول چاہتے تو مطالبوں کو پورا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں پورا کریں گے، ہم ان مطالبوں کو پورا ہونے نہیں دیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کے لیے نشانی میں ایک اور نشانی، نشانیاں مانگتے ہیں نا، ایک اور نشانی ہم بتاتے ہیں، وہ نشانی کیا ہے؟ سورہ توبہ میں بھی گزر گئی یہ بات، وہ یہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ان پر مصیبتیں نازل کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور ان پر آتی ہیں، کبھی پڑوس کی بستیوں میں مصیبتیں آتی ہیں. کیا ان مصیبتوں کو دیکھ کر یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک پروردگار ہے جو قوت قاہرہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور بستیوں کو جب چاہے تو وہ الٹ سکتا ہے، وہ بستیوں کو تباہ کر سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیج کر. گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف نشاندہی کراتا ہے کہ ایک پروردگار بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بھی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہماری وانی مڑی کے اندر اگر معاشی تنگی ہے، مصیبتیں، تو اس طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ وارننگ دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے سنبھلنے کے لیے. اور پھر صرف تمہاری بستی میں نہیں ہے، تمہارے آس پاس کے شہروں میں دیکھو، جہاں کوئی مصیبت نازل ہوئی تو سمجھو کہ خدا تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے. پیاز کی قیمت بڑھ گئی، آلو کی قیمت بڑھ گئی، تیل کے اندر جو ہے فلاں چیز مکس کر دیا گیا، اور فلاں اس طرح کے جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان ساری چیزوں میں مومن کے لیے نشانی. قرآن نے کہا، یہ ساری باتیں ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، قرآن نے کہا کہ کیا ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، ہر وقت آئے دن کبھی کبھی ہم ان پر کچھ مصیبتیں نازل کرتے رہتے ہیں. او تحلو قریبا من دارہم، اور ان کے گھروں کے قریب، ان کی بستیوں کے قریب، قریب کی بستیوں میں بھی ہم کبھی مصیبت اور مصیبتیں اور عذاب نازل کرتے رہتے ہیں. کیا ان چیزوں کو دیکھ کر بھی لوگ سبق نہیں قبول کریں گے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور قوموں کو وہ مہلت دیتا ہے، ان قوموں کی مہلت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کو ختم کر دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے اور وہ کبھی ٹلنے والا نہیں ہے. پانچ دس منٹ آپ کا مزید لے لوں گا، اور انشاءاللہ ایک اور رکو ہم ختم کر لیں گے، اور پھر بقیہ ایک رکو باقی رہ جائے گا، انشاءاللہ کل اس کو قائم کیا، کل اس کو جو ہے لے لیا جائے گا، ٹیک اپ کیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، آپ اطمینان رکھیے، وہی بات جو پہلے گئی ہے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پکڑ دیکھو، اس کا عذاب کیسے آتا ہے. تم سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، ان رسولوں کو لوگوں نے ٹھکرایا، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، تو ہم نے قوموں کو پکڑا، ان کو شدید عذاب کے اندر ہم نے قوموں کو مبتلا کیا. ان قوموں کے عذاب میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جو پہلے بات آئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دی گئی اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا معلوم نہیں ہے؟ کیا اپمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ایک پروردگار ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے اور وہ ہمارے قول اور فعل کی نگرانی کر رہا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پتھر کی مورتیاں، ان کی لکڑی کی مورتیاں، ان کے ماربل کی مورتیاں اور ان کے فلاں اور فلاں مورتیاں خدا کے برابر ہی ہمسر ہیں؟ وہ خدا جو ہر قول اور فعل کی نگرانی کرتا ہے. کتنے گمراہ یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر شرک کے تہمت باندھتے ہیں اور کئی ہستیوں کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرا دیا. پھر خدا تعالیٰ پوچھتا ہے قل سموہم، ایک نام بتاؤ جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ خدا کا وہ شریک ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیٹی ہے، یا خدا سے اس کائنات کو بنانے میں بناتے بناتے خدا تعالیٰ تھک گیا تو اس کے مدد کے لیے، اس کی مدد کے لیے اللہ نے ایک اور آدمی کا یا ایک اور شخصیت کا اس نے تعاون لیا. بتائیے نام، بتائیے. قرآن پوچھتا ہے قل سموہم، ایک نام بتاؤ کہ جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، ایک نام سے کہو کہ یہ خدا کے باقاعدہ شریک ہیں. لات عزا منات کے بارے میں وہ کہہ نہیں سکتے تھے. اور دوسری بات یہ قرآن نے کہا ام تنبیونہ بما لم یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا پھر کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے خدا کے ساتھ جن لوگوں کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے نہ اس کے لیے تمہارے پاس ان کا وجود ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہے، خطے علم بھی نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، تم خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اشق، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مار پڑے گی ایسی قوموں پر، اور آخرت کا عذاب تو سخت ہے، آخرت کی مار تو سخت ترین ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار یہ لوگ نہیں پا سکتے. اس کے بعد قرآن نے مومنین کا تذکرہ کیا، ان کو بشارت ہے، ان کو اطمینان دلایا گیا ہے، کہا کہ جنتوں کے اندر متقی لوگوں کو داخل کیا جائے گا. مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ جنت کیسی ہوگی، اکلہا دائم ودلہا، وہاں کی کھانے کی چیزیں، وہاں کے میوے بھی دائمی، وہاں کے سائے بھی دائمی. ایک منظر کھینچا گیا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک جگہ کہا، قرآن نے یہ جو کہا کہ ودلہا، اس کے جو سائے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، سیمی شیڈڈ ایریا جسے کہتے ہیں. قرآن نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ وہاں نہ دھوپ کی گرمی ستائے گی، اور نہ وہاں ٹھنڈک، جاڑے کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے، جو ٹھیر ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی جنت میں، دونوں کے درمیان معتدل ٹیمپریچر، معتدل وہاں ماحول ہوگا. قرآن نے کہا اور وظلہا دائم، اس کا سایہ جو ہے وہ دائم ہی ہوگا ہمیشہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر بہت مناسب ماحول ہوگا، انوائرمنٹ ہوگا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمیشہ دستیاب ہوتی رہیں گی مومنین کے لیے. اور قرآن نے کہا تلک اقبل الذین اتقوا، جو لوگ تقوی کی رویش اختیار کریں گے ان کا یہ اجر ہے. وہ اقبل کافرین النار، اور کافروں کے لیے کیا ہے ان کا انجام، آگ ہے. آگ کے علاوہ ان کی جو ہے مہمان نوازی کسی اور چیز سے نہیں کی جائے گی. پھر تسلی دی گئی اللہ کے رسول کو، آپ اس کام کو کرتے رہیے، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کتاب پر اہل کتاب میں سے یعنی یہود اور نصارہ کے جو اچھے لوگ ہیں وہ خوش ہو گئے. جب یہ کتاب نازل ہو گئی تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ایک اور کتاب قرآن مجید کے آنے کی پیشین گوئی تھی، اور جب قرآن مجید آ گیا تو ان کی کتابوں کی پیشین گوئی سچی ثابت ہو گئی، لہذا وہ خوش ہو گئے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیے، کام کرتے جائیے، آپ کے کام پر دو گواہ، اللہ نے کہا دو گواہ ہیں آپ کے کام پر، ایک خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور یہ وہ لوگ گواہ ہیں جو قرآن مجید کی قدر و قیمت جانتے ہیں، قرآن کی قدر و قیمت جانتے ہیں. گویا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے علماء ہیں، جو قرآن کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، یہ گواہ ہیں. اللہ بھی گواہ ہے اور یہود و نصارہ کے اہل علم اور نیک لوگ گواہ ہیں کہ آپ کا کام ٹھیک ہے، آپ کرتے چلے جائیے. اور آپ کو اس بات پر بھی اطمینان ہونا چاہیے، کیا اطمینان، اور کذالک انزلنا حکمن عربیہ، ہم نے ایک قانون کی کتاب بھیجی ہے. حکمن، یہاں عربی دان حضرات بیٹھے ہیں تو بہتر بتا سکتے ہیں، یہاں نہیں کہا کہ ہم نے تلاوت کی ایک کتاب بھیجی، ہم نے ثواب کی ایک کتاب بھیجی ہے، ہم نے بخشوانے کی ایک کتاب بھیجی ہے، ہم نے درد سر کو دور کرنے کی ایک کتاب بھیجی. قرآن نے نہیں کہا، ہم نے گویا کہ ایک کمانڈمنٹ بھیجا ہے، ایک قانون بھیجا ہے. قرآن مجید کی جو باتیں ہیں وہ ریکویسٹ نہیں ہے، وہ التجا نہیں.